السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 182. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ سورہ آل عمران کا ہمارا آخری پارٹ ہی چل رہا ہے، الحمدللہ یہ بھی مکمل ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور جو ٹاپک چل رہا ہے، اہل کتاب کی نافرمانیاں، ان کا اللہ تعالیٰ پر اپنی زبان کو دراز کرنا، اور مومنین کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ ان کی زیادتیاں، اور اسلام سے ان کا بغض اور انعد، یہ ساری باتیں ہم پڑھ رہے ہیں. آج کی جو آیات ہیں وہ بھی دراصل ان کی ڈھٹائی، ہٹ دھرمی، نافرمانی کی انتہائی دلیل ہے آج کی آیتوں میں، کہ کیسے انہوں نے زبان دراز کی. یعنی ان کے جو افعال قبیحہ کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی حد سے زیادہ نافرمانی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر اپنی زبان کو دراز کیا، نعوذ باللہ، تو اس کی وجہ سے ان پر جو عذاب ہوگا اس کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، ابھی فی الحال جو غازہ اور رفح کا جو حال ہے، اور اس کے باوجود بھی میڈیا میں ان کی جو باتیں ہیں کہ اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھ رہے ہیں یا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہاسپٹلز پر، اسکولز پر، کیمپس میں تباہی مچا کر پتہ نہیں وہ کیا شو کرنا چاہتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی تمام اعمال قبیحہ جو وہ انجام دے رہے ہیں، ان باتوں کو، ان اعمال کو چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ ایسا نہیں ہے. اگلی دفعہ جو آیتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں لَتُبْلَوُنَّ کا لفظ آئے گا، کہ البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام کے دشمن کتنا زیادہ آگے جا سکتے ہیں اسلام کی دشمنی میں، اور ایک مومن کتنا صبر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے اس کو کتنا آزمایا جاتا ہے. تو دنیا میں جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو وہ مومن کو کھرا اور کھوٹا ثابت کرنے کے لیے آتی ہیں. اور اہل کتاب کا یہ آج کا کام نہیں ہے، اہل کتاب اسپیشلی یہود، یہ تو شروع سے، یعنی انہوں نے تو صرف باہر کے لوگوں کو، دشمنوں کو قتل نہیں کیا، بلکہ یہ تو اپنے انبیاء، خود ان کے جو انبیاء تھے، جو ان کے خاندان کے تھے، ان کی آل سے تھے، انہی کو وہ قتل کرتے رہے اور ناحق قتل کرتے رہے. تو یہ تو ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، ہمیشہ سے ان کا یہ عمل رہا ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے تو جب انبیاء کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا، تو آج یہ چھوٹے بچوں کو جو وہ قتل کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو، یا معصوم لوگوں کو جو قتل کر رہے ہیں، تو یہ تو ایکچولی ان کا معمول رہا ہے، یہ ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں. یعنی کتنا زیادہ وہ عذاب اپنے لیے خریدتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بناتے جا رہے ہیں. تو یہی باتوں کو ذہن میں رکھتے آئیے ہم آج کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. لقد، البتہ، تحقیق، سمع اللہ، سن لی اللہ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی، جنہوں نے، قالو، کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، فقیر، فقیر ہے، ونحن، اور ہم، اغنیاء، مالدار، سنکتبو، یقیناً ہم لکھتے ہیں، ما قالو، جو کچھ انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، اور ان کے قتل کرنے کو بھی، انبیاء کے، بغیر حق، بغیر حق کے، یا ناحق، ونقولو، اور کہیں گے ہم، ذوقو، چکھو، عذاب الحریق، عذاب جلنے والا یا جلانے والا. ذالک، یہ، بما، بسبب، قدمت، جو آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، لیسا، نہیں ہے، بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں کے واسطے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں. جو کچھ انہوں نے کہا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور جو وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی لکھ رکھا ہے. ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان متکبرین کے قول سے یہاں پر ہم کو آگاہ فرما رہا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی پر بہتان گھڑا، بدترین اور قبیح ترین بات کہی، اور یہ ایک بدزبانی تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی ہے، وہ تو سب سے بڑھ کر السمیع ہے وہ، لیکن یہاں یہ بات بتانے کی خاص طور سے کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو مالک ہے، خالق ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، اس کی تمام صفات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دراصل ان کو وارننگ دینے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز مت سمجھو، اور بعض مفسرین کہتے ہیں، حالانکہ قرآن کبھی بھی نام نہیں بتاتا ہے، قرآن کبھی نام لے کر کسی کی برائی نہیں کرتا، کیونکہ اگر کسی کا نام لے کر برائی کی جاتی تو پھر وہ ایک اکیلا پرسن آ جاتا تھا اور لوگ اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے تھے باقی کے لوگ۔ یعنی اس طرح کی باتیں جو بھی کہیں گے، چاہے پہلے کہیں ہوں، حال میں کہہ رہے ہوں، یا آگے مستقبل میں کہنے والے ہوں، ان سب کے لیے وہ عذاب حریق ہوگا، جلا دینے والا عذاب۔ حرقہ یا حرقہ بہت تیز جلتی ہوئی آگ کو بھی کہا جاتا ہے، جو یعنی بدن سے دل تک جلانے والے عذاب، یعنی ایسی تیز آگ جو دل تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو ایسا خطرناک عذاب دیا جائے گا، ایسی آگ ہوگی جو نارمل آگ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگی، جو دلوں تک کو جلا ڈالے گی، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو جو عذاب ہوگا وہ ان پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرتے رہتا ہے، اور معاف کرنا اس کی صفت ہے، الحمدللہ وہ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ لیکن جب بندے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، حد سے زیادہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تب وہ سزا کے مستحق بنتے ہیں، اور خاص طور سے ایسے لوگ جو کہ غلطی کرنے کے بعد بھی ڈھٹائی سے اس پر جمے رہے، جن کو اپنی غلطی کا احساس تک نہ ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں، اور اسپیشلی یہود، اہل کتاب میں سے یہود۔ تو اور تو بہت سارے برے کام وہ کرتے ہی رہے، لیکن ان کی زبان، ان کی ڈھٹائی اتنی آگے بڑھ گئی کہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی زبان دراز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس بد زبانی کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا، سنکتہ، ہم لکھ لیں گے اس کو۔ اور آپ جانتے ہوں گے نا کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی جیسے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ روزے ہم نے فرض کر دیے تم پر، نہیں، بلکہ کتبہ کا لفظ آتا ہے کہ ہم نے روزے تم پر لکھ دیے، یعنی ایسا فرض کر دیا کہ اس سے اب وہ ہٹ ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر ان کے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرے گا، ان کے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ مٹائے گا بھی نہیں، بلکہ یہ لکھ لیے گئے ہیں، اس کے لیے اب کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا، یعنی ان کے جرم کی قباحت، وہاں یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا۔ سارے اعمال تو ان کے ہے ہی بہت سارے، یعنی بد اعمال جو کرتے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو کرتے رہے وہ بہت بڑی نافرمانی ہے، لیکن یہ تو نافرمانی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لے گا، اور کیا کرتے رہے تھے وہ، اور بھی بہت بڑا جو جرم تھا وہ کیا تھا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، ایسا نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ انبیاء کا قتل ایک عام انسان کے قتل سے بہت بڑا قتل ہے، یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ امام بقائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو خبر دے رہا ہے ہمیں انبیاء کے قتل کی یا رسولوں کی، اور ناحق جو انہوں نے قتل کیا، یعنی یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خاص اور عام کی موت برابر نہیں ہوتی، عام لوگوں کی موت ایک نارمل موت ہوگی، لیکن خاص لوگوں کی موت وہ بہت بڑا نقصان ہوگی۔ جیسے علماء کی موت، آپ جانتے ہوں گے نا کہ انہیں جب علماء فوت ہوتے ہیں تو علم اٹھا لیا جاتا ہے، یا علم ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، اسی لیے ایک عالم کی موت ایک عام انسان کی موت کے برابر نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ تو انبیاء تھے جو وحی لے کر آتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے پاس وحی آتی تھی، جو وحی والا پیغام لوگوں کو پہنچاتے تھے، لوگوں تک اس کو، یعنی لوگوں تک پہنچاتے تھے پیغام اللہ تعالیٰ کا۔ تو انبیاء کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ ان کے بہت ہی قبیح قسم کے گناہ تھے جو انبیاء کو وہ ناحق قتل کرتے رہے، جبکہ انبیاء ان کے خیر خواہ ہوتے تھے۔ تو ان افعال پر اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی سخت سزا دے گا۔ اور یہ جو انہوں نے زبان درازی کی، ہرزہ گوئی کی، آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم دولت مند، یہ وہ کہتے تھے، تو اس کے بدلے میں ان سے کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، اب جلنے کا مزہ یا عذاب چکھو. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو اس سے منزہ ہے، پاک ہے، ان کو جو سزائیں ملیں گی، ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ اسی کے مستحق ہیں، وہ ثواب سے محروم رہ جائیں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا میں اس کا مزہ چکھیں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ہرزہ سرائی کی تھی. کچھ نام بھی بتاتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے، نام سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. فخاس بن آزورہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے بارے میں، جو مدینہ میں علماء یہود کا سردار تھا کہا جاتا ہے. جب اس نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یا اقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ حدید کی آیت، تو اس وقت اس نے تکبر کی بنا پر یہ بات کہنے کی جسارت کی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں تو بولتے ہوئے بھی یا پڑھتے ہوئے بھی اس طرح کی بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدگوئی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ ان کی یہ برائیاں، ان کی یہ ہرزہ سرائیاں کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے پہلے بھی ایسے برے کام کرتے رہے ہیں، اور انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا. اور یہاں پر ناحق کی قید لگانے سے مطلب یہ ہے کہ ان نبیوں کو لا علمی اور گمراہی کی وجہ سے قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ اس جرم کی قباحت اور شناعت کو جانتے تھے. ان کو علم تھا کہ انبیاء کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سرکشی ہے، اور یہ کیسا انعد ہے. اس کے باوجود بھی وہ انبیاء کو قتل کرنے کی جرات کرتے تھے، یعنی جانتے بوجھتے وہ یہ کام کرتے تھے، تو یہ اور بھی یعنی اس گناہ کی اس کو قباحت کو بڑھا دیتا ہے. ویسے کون کون سے انبیاء تھے جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، جس کا ہم پڑھتے رہتے ہیں اسرائیلیات میں سے بھی اور سیرت میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ آئے تھے، کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. تو رسول اکرم نے کیا کہا تھا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے اوپر آرے چلائے گئے، ان کو زندہ گاڑ دیا گیا گڑھوں میں، لوہے کے کنگھے چلائے گئے ان کے اوپر، ان کے جسموں پر. تو ویسے کون سے انبیاء تھے جن کی انہوں نے قتل کی سازش کی، آپ لوگ نام لیتے جائیے. سب سے پہلے تو اگر ہم ادھر سے جاتے ہیں نیچے سے، تو عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے. آپ دیکھیں اپنی طرف سے تو انہوں نے پوری کوشش کر لی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور اسی بنا پر تو ان کی جگہ وہ کوئی اور شخص آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا اور کوئی اور شخص کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں قتل کر دیا. تو یہود نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی. جی، یحییٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یحییٰ علیہ السلام تھے جن کو انہوں نے قتل کیا. اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس وقت کے مشرک بادشاہ کے پاس گئے وہ یہ دو مسلمان انبیاء کو قتل کرنے کی سازش کرنے کے لیے. آپ سوچیں کہ کیسا، یعنی کتنے گئے گزرے لوگ تھے. اور آپ دیکھیں اس سے کوئی بعید نہیں، کیونکہ ہم خود ابھی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں جو اوتھینٹک واقعہ تھا ہمارے سامنے، کہ انہوں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی. اپنی طرف سے تو وہ زہر دے چکے تھے نعوذ باللہ، اور مار چکے تھے نا، ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آپ کو. اور کئی کوششیں کی انہوں نے رسول اکرم کو. آپ کو یاد ہوگا جب رسول اکرم وہ اس کے لیے گئے تھے یہودی قبیلے کے پاس، کچھ جو پہلے جس پر معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر کچھ دینا رہا، فدیہ وغیرہ دینا رہا، تو دیت اگر دینی رہی تو سب مل کر دیں گے کسی کی طرف سے. جب آپ اس کو لینے کے لیے گئے تو انہوں نے اوپر سے چکی کا پارٹ گرانے کی کوشش کی آپ کے اوپر، پتھر، تاکہ آپ کو نعوذ باللہ مار دیں. تو کوئی ایک کوشش تھی جو انہوں نے کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی؟ نہیں، بلکہ ہزاروں کوششیں تھیں جو انہوں نے رسول اکرم کو مارنے کی. یعنی اتنا ان کا جرم، یعنی اتنی ان کی ڈھٹائی بڑھ گئی تھی کہ وہ انبیاء کو قتل کرنے سے چوکتے نہیں تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے قتل کرنے کی کوشش کی، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا مشرک بادشاہ کے ساتھ مل کر، زکریہ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور بعض تو کہتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل بھی کر دیا تھا اتنے بڑھاپے میں، واللہ اعلم، ان اسرائیلیت میں سے، لہٰذا ہم پوری طرح بات نہیں جانتے ہیں. جی، ہر طرح سے، یعنی جا اپنے رب سے ہی بات کرے، مسجا اپنے رب سے وہ بات کر. تو اور پھر کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کروایا، ناحق قتل کرتے رہے انبیاء کا، اور انبیاء کی بات ہی نہیں ماننا چاہتے تھے. تو آج آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلمانوں کو وہ قتل کر رہے ہیں، اس طرح سے قتل کر رہے ہیں جیسے پونے سے بہ رہا ہے آج مسلم لینڈز پر، کہ جیسے پانی بہتا ہے. آج ان کو کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ، انہیں کتنا سوچ سوچ کر ہی بہت تکلیف ہوتی ہے. مطلب میں تو وہ دیکھتی ہی نہیں ہوں ویڈیوز, کیونکہ دیکھنے کے بعد پھر طبیعت اتنی عجیب سی ہو جاتی ہے, بالکل برداشت نہیں ہوتا ہے, اور کسی بھی مسلمان سے برداشت نہیں ہوگا جو تھوڑا بہت بھی ایمان اپنے اندر رکھتا ہے. تو ان کا جو ظلم ہے, انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا تھا, آپ سوچیں کہ بندوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, اتنے ہٹ دھرم ہیں. اسی لیے تو جو ہم سنتے آ رہے ہیں نا بچپن سے کہ قیامت کے قریب ہر درخت ان کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہاں چھپا ہے یہودی اس کو مارو, یہاں چھپا ہے یہودی اس کو لو یہاں سے. تو ان کا ظلم حد سے بڑھ چکا تھا ہے, اور یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے جب تک یہ آگ کا عذاب نہیں دیکھ لیتے, اور اسی لیے ان کے لیے ذوق عذاب الحریق کہ ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. تو نعوذ باللہ, ان لوگوں نے اصل میں یہ سب کیوں انہوں نے کہا تھا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کیوں نہیں دینا چاہتے تھے, اس کی بھی ایک اور اہم وجہ ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کیوں نہیں دینا چاہتا, جب وہ مال کے بارے میں بہت زیادہ حریص ہو جاتا ہے, بہت زیادہ مال اس کو پسندیدہ ہو جاتا ہے, جس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے مال کو, جب زر پرستی, بخیلی, دولت کی حوث, یہ سب یہ سارے مرض ہے اصل میں, جب یہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں نا تو انسان کہیں کا نہیں رہتا, پھر بخیلی پر اتر آتا ہے. تو اپنے بخیلی کے جذبے سے مغلوب ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اس لیے تو وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے کہتے تھے. تو اسی ان کے اسی جواب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل کیا. تو یہود کا یہ جواب ان کے بخل کا ہی نہیں, ان کے انہیں جو خباثت بھری ہوئی تھی ان کے باطن میں, اس کا پتہ دیتا ہے کہ دیکھا جائے تو سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے, سارا مال سب کچھ, بلکہ ہم خود اللہ تعالیٰ کے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو سب کچھ عطا کیا ہے, ایون ہماری زبان, ہماری آنکھیں, ہمارا دیکھنا, سننا, بولنا, ہمارا جسم, ہمارے پیر, ہمارے ہاتھ, یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معذور کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر ہمیں روشنی سے محروم کر دیتا تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو سب کچھ ہمارا جسم, جسم کی ہر کوالٹی, ہر صفت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے الحمدللہ, جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے. تو لیکن ان لوگوں نے کیسے, آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں دو, اور سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرض سمجھ کر لیتا ہے جو ہم دیتے ہیں تاکہ اس کو لوٹایا جا سکے. یعنی بندوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہی مال کو اللہ تعالیٰ قرض جان کر لے رہا ہے تاکہ اس کو لوٹا سکے کئی گنا بڑھا کر. اضعاف و مضاعفہ کا لفظ آتا ہے کہ کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں لوٹائے گا جب تمہیں سخت ضرورت ہوگی اس کی. تو یہاں پر یہودیوں نے اس کو کس طرح سے اپنی خباثت کی وجہ سے اس کو کیسے لیا. تو اللہ تعالیٰ کا ہی مال ہے حقیقت میں سب کچھ, اسی نے تمہیں عطا کیا ہے, اور جو قرض مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے ہی بھائی بندوں کی بھلائی کے لیے مانگتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی یعنی کبریائی, اس کی شان کریمی نظر آتی ہے کہ وہ اس قرض کو اپنی طرف منسوخ فرماتا ہے تاکہ اس کو بڑا چڑھا کر اجر واپس کر سکے, اور اس پر اجر عطا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. تو اس کی خاص عنایت ہے, اس کا فضل ہے, اور صدقے کی ترغیب دی گئی ہے اصل میں اس میں. تو بہت ہی خوبصورت اور لطیف پیرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے. جتنا لطیف یہ پیرایا تھا یا ہے, اتنے ہی بھونڈے انداز میں یہود نے اس کا جواب دیا تھا, لہٰذا ان کی اس بد کلامی کو ان کے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا جہاں ان کی تمام بد کرداریاں لکھی ہوئی تھیں, یعنی انبیاء کا قتل. تو قیامت کے دن یہ سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور ان کو اس کی پوری سزا دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے, لیکن بندے ہی دراصل اپنے اعمال سے اپنے اوپر زبردستی ظلم کو لاگو کرتے رہتے ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 183, الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين. الذين قالوا, وہ لوگ جنہوں نے کہا, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے, الینا, ہم سے, اللہ نؤمنا, یہ کہ نہ ایمان لائیں ہم, لرسول, کسی رسول پر, حتی یہاں تک کہ, یاتینا, کہ لائے وہ ہمارے پاس, پہ قربانی, ایسی قربانی, تاکلو ہوں, کہ کھا جائے اسے النار, آگ. قل, کہہ دیجئے, قد, تحقیق, جاءکم, آئے تمہارے پاس, رسل, کئی رسول, من قبل, پہلے مجھ سے, بالبینات, ساتھ واضح دلائل کے, وباللذی, اور ساتھ اس کے, قلتم, جو کہا تم نے, فلیما, پھر کیوں, قتلتمہم, قتل کیے, یا تم قتل کرتے رہے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اس سے یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے ہیں جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو، پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ان سے کہی گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہودی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ یہودی تو ایسے ہیں، آپ یقین جانے کہ یہ اتنے زیادہ ایک تو زر پرست، بخیل اور تھوڑے دلے، تنگ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہودیت میں بھی کوئی یہودی شامل نہیں ہو سکتا، جو پیدائشی یہودی ہے بس وہی یہودی ہے، ان کا کانسیپٹ یہ ہے، یعنی ان کی یہودیت کو کوئی اور قبول نہیں کر سکتا باہر سے۔ سیم وہ جو برہمانہ سوچ ہے نا، بالکل وہی ساری چیزیں ان کے اندر ہے۔ جیسے وہ لوگ، یعنی ان لوگوں میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ہماری ذات بہت اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، باقی سب نیچ ذات کے لوگ ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور جیسے کہ ان لوگوں کے اندر جو توہم پرستی تھی، آپ لوگ جانتے ہوں گے یہود میں کہ اگر عورت حائضہ ہے تو اس کو چھونا نہیں، اس کے ہاتھ سے کچھ کھانا نہیں، یہ ان کی عادتیں تھیں۔ تو آج دیکھیں برہمنوں میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا، یعنی ان کو اپنے اوپر خاص گھمنڈ، فخر اور غرور تھا کہ ہم یہودی بہت ہی خاص، بہت اسپیشل قسم کے لوگ ہیں، ہم آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں، باقی سب زمین کے لوگ ہیں، اور ہم پر تو اللہ تعالیٰ بالکل بھی، یعنی ہم تو عذاب چکھیں گے نہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو سیدھے بس، ہم کو سیدھا جنت ہی ملے گی، ہم چوزن پیپل ہیں، یہ ان کا ہمیشہ کا قول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا، کہ تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اگر عہد لے بھی رکھا ہے تو پھر تم پہلے کے انبیاء پر ایمان کیوں نہیں لائے، جو نشانی تم آج مانگ رہے ہو قربانی والی؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی اگر کوئی، جیسے ان کو مال غنیمت ملتا تھا یا جو قربانی ہوتی تھی، تو وہ کہیں کوئی جگہ لے جا کر رکھ دینا پڑتا تھا اور آگ اس کو آ کر کھا لیتی تھی، یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ قربانی ان کی وہاں قبول ہو گئی۔ تو یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی تقاضا کر رہے تھے کہ آپ بھی ایسی کوئی نشانی لے آئیے، تب ہم آپ کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر رسول یہ نشانی لے کر بھی آ جائے، جبکہ اس سے پہلے رسول ایسی نشانی لے کر آ چکے تھے، تو تم نے پھر ان کو کیوں نہیں مانا، ان کو تم کیوں نہ قتل کرتے رہے؟ ان اس کا مطلب ہے کہ آج کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ کس بنا پر ہے؟ صرف نہ ماننے کے لیے ہے، صرف شرط برائے شرط ہے، ماننا ورنا کچھ نہیں ہے۔ تو ان افترا پردازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے، ہم کو آگاہ فرما رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے عہد لے چکا ہے اور اس نے وصیت کی ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسے قربانی نہ لائے جسے آگ آسمان سے نازل ہو کر کھا لے۔ تو ایکچولی یہاں پر وہ یہ بات کیوں کہہ رہے تھے، یہ تقاضا کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کو تو علم تھا کہ ان کو ایمان نہیں لانا ہے، وہ تو صرف شرط برائے شرط رکھ رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اچھا ہم تو بہت ہی خاص لوگ ہیں اور یہ سب باقی کے سارے لوگ ایسے بیکار لوگ ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز وہ سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بھی باندھ رہے تھے، زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے عہد کو باندھ لیا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے۔ اور یہ باتیں وہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے، ایسی جھوٹی باتیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں جب بھی انبیاء یا جو بھی رسول ہوتے ہیں، ان کو جو معجزات دیے جاتے ہیں، وہ معجزات ایمان لانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول مبعوث کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا کرتا رہا، ان کو واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، دلائل دیے ان کے پاس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، یا رسول اکرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو معجزات رکھے تھے وہ عطا کیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ضروری نہیں کہ ہر نبی کو ایک ہی معجزہ یا ایک ہی نشانی دی جائے، ہر انبیاء کے وقت جن جن باتوں کا اس وقت تقاضا تھا یا جن جو حالات تھے، ان حالات کا جو تقاضا تھا، اس کے لحاظ سے معجزات اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہا تمام انبیاء کو۔ یعنی ضروری نہیں کہ ہر نبی اور ہر رسول کے ساتھ ایک ہی معجزہ دیا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو الٹا وہ اپنے ایمان نہ لانے کو اللہ تعالیٰ پر ہی ڈال رہے تھے، آپ سوچیں، نعوذ باللہ، یعنی ایک طرح سے اور اللہ تعالیٰ پر ایک اور الزام، ایک اور جھوٹ باندھ رہے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو معجزات دیے، نشانیاں دی، دلائل دیے، اور یہ اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں. یعنی انبیاء کو جو معجزات دیے جاتے ہیں وہ لوگوں کی ثابت قدمی کے لیے دیے جاتے ہیں. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اچھا اس سے پہلے جو رسول پھر ہم نے بھیجے تھے اور ان کو یہ تمام نشانیاں دی تھی جس کا تم آج تقاضا کر رہے ہو, تو پہلے کے انبیاء کو بھی ہم یہ دے چکے ہیں, تم ان پر پھر کیوں نہیں ایمان لائے, تم ان کو کیوں قتل کرتے رہے نا حق. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, ان کی دیدہ دلیری, ان کی دھٹائی پتہ چلتی ہے نا. تو انہوں نے انبیاء کی دعوت کو نہ مانا, ان کے اوپر بہتان ترازی کی اور ان کو قتل کیا. تو کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ پہلے بھی عطا کر چکا تھا پہلے کے رسولوں کو, دلائل بھی عطا کرتے رہے ان کو جو ان کی صداقت کی دلیل تھے, اور وہ معجزہ بھی عطا کیا جس کا تم ابھی مطالبہ کر رہے ہو, جس کو آگ نے کھایا. لیکن تم کیوں پھر ان انبیاء کو قتل کرتے رہے, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم تو رسول پر اس وقت ایمان لاتے ہیں جب وہ قربانی کرے اور آگ آسمان سے نازل ہو کر اسے کھا لے, تو پھر تم یہ معجزہ دکھانے والے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ تو اس سے ان کا جھوٹ پھر واضح ہو گیا. تو انہوں نے اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی آیت دیکھیے, آیت نمبر 184, فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَبِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ فَإِن كَذَّبُوكَ, بس اگر جھٹلایا ہے انہوں نے آپ کو, فقط کچھ دیبا تو تحقیق جھٹلائے گئے رسولن کئی رسول, من قبل کا آپ سے پہلے, جاؤ لائے تھے بالبینات واضح دلائل والزبر اور صحیفے والکتاب المنیر اور کتاب روشن, پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ صبر کیجئے, آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ان کا مزید حال بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کی تو یہ عادت ثانیہ بن چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کو سب کو کچھ نہ کچھ واضح دلائل دے کر بھیجا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اے نبی, اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی وہ کئی رسولوں کو, ایون اپنے خود کے رسولوں کو وہ جھٹلا چکے ہیں جو بنی اسرائیل سے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کفر کرنا, اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنا, اللہ تعالیٰ پر بہتان ترازی کرنا, یہ ان ظالموں کی عادت اور وتیرہ بن چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب اس وجہ سے نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے ساتھ معجزے بھی بھیجے بالبینات. یعنی وہ رسول سب آئے تھے جاؤ بالبینات, یعنی وہ تو ایسے واضح دلائل لے کر آئے تھے, دلائل عقلیہ اور براہین نقلیہ سب کچھ لے کر آئے تھے وہ, یعنی ان کے پاس سب چیزیں واضح تھیں. والزبر, ان کے لیے آسمان سے لکھی ہوئی کتابیں نازل ہوئیں. آپ دیکھیں کہ چار کتابوں کا تو ہم نام پڑھتے ہیں نا, ویسے تو کئی صحیفے نازل ہوئے لیکن یہ چار کتابیں جو مشہور ہیں کون کون سی ہیں؟ وہ چار کتابیں تورات جو کس پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر, زبور داؤد علیہ السلام پر, انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر, اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہاں پر زبور ہے, ویسے تو زبور تختی کو بھی کہتے ہیں, یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس پر کوئی کچھ لکھا جائے اس کو زبور کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. تو بینات سے مراد معجزات, یعنی معجزات بھی ایسے جو کہ واضح تھے, یعنی جو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہوں اس کو بینات کہتے ہیں, تو واضح دلائل. تو زبور, چھوٹی چھوٹی کتابیں اور نصیحت نامے, اور کتاب منیر سے مراد ایسی جامع کتاب جس میں احکامات ہوں, عوامر اور نواحی, اخلاقیات ہوں, قصے ہوں, نصیحتیں ہوں, سب کچھ ہو جس میں, جیسے کہ تورات اور قرآن ہے, اور انجیل اور زبور یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں اس کو کہیں گے جس میں اخلاقیات تھیں, یا پھر بعض کہتے ہیں کہ زبور سے مراد لکھی ہوئی تختی یا جو آسمان سے نازل ہوتی ہے ڈائریکٹ. اس کے بارے میں ہم اس میں مترادفات القرآن میں دیکھتے ہیں زبور سے مراد کیا ہے, انہوں نے اس کے کیا معنی بتائے ہیں. قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں زبر اور الواح کے الفاظ آتے ہیں. زبر زبرتن کی جمع ہے, اور زبرہ بمانی لوہے کا تختہ چادر. قرآن میں آتا ہے آتونی زبر الحدید, تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ. اور الوہ لوح اس کا واحد ہے, جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وحملناہ علی ذات الواح و دسر, اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کیا. تو زبر کے معنی ہوئے ہیں لوہے کی چادروں اور بڑے تختوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی لکھی ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور زبور بھی اسی سے نکلا ہے, جو کہ داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی اس کو زبور کہتے ہیں. اور اس میں زبور میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی تعریف، کبریائی اور یعنی ایسے الفاظ تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو واضح نشانیاں دی اس سے پہلے کے رسولوں کو، یعنی دلائل عقلیہ بھی دی اور براہین عقلیہ بھی دی، یعنی لکھی ہوئی چیزیں بھی دی اور عقل استعمال کرنے کے لیے یعنی ایسے دلائل دیے جو عقل استعمال کر کے انسان اس سے بالکل فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور کتاب منیر یعنی احکام شرعی جو کہ بالکل واضح انسان کے سامنے آ جاتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، اور سچی خبروں کے ساتھ ان کو ایسی روشن کتابیں بھی دی. تو جب انہوں نے ان لوگوں کو نہیں مانا، ان روشن کتابوں کو نہیں مانا جو ان کے سامنے واضح طور پر کھلی کتاب کی طرح تھے، لیکن جب وہ اس کو نہیں مان سکے تو پھر وہ آپ کو کیوں مانیں گے، کیسے مانیں گے؟ یعنی یہ ایک عام بات ہے، جب وہ اپنے خود کے بنی اسرائیل کے رسولوں کو نہیں مان سکے تو پھر بنی اسماعیل کے رسول کو کیسے مانیں گے؟ یہی تو ان کو خاص حسد تھا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بغض تھا ان کے دل میں کہ اچھا یہ نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے کیسے آ گیا. حالانکہ بنی اسرائیل سے بھی جب نبی آ رہے تھے تو ان کے ساتھ وہ کیا کرتے رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے تھے، ان کو قتل کرنے کی سازش کی. یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف سے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا. زکریہ علیہ السلام اور بھی جتنے انبیاء آئے ہوں گے جو اور قتل ہوتے رہے، ہم جن کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں، تو ان کو وہ ناحق قتل کرتے رہے. تو یہ ان کی عادت ہے، لہٰذا اے رسول آپ اس کے سلسلے میں پریشان نہ ہوں. تو آج کی آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ جو قابل توجہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا یعنی سبحان اللہ کتنا اللہ تعالیٰ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے وہ کیسا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ایسی باتوں پر جو اس کا صبر ہے، جو اذیت والی باتیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا صبر. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیسے ان کو پکڑ سکتا تھا، جب کا جب ان کو سزا دی جا سکتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر اسی وقت سب کے سامنے ان کی بے عزتی کرتا، ان کو رسوا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا صبر اور اس کا حلم دیکھیے سبحان اللہ. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھی چیز پر بہت فوری یعنی ایکشن نہیں لینا چاہیے. بعض وقت ہمارا وہ جو ایکشن ہوتا ہے فوری ایکشن وہ بہت زیادہ نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے. جیسے آج ایک چھوٹی سی مثال ہی لے لیں کہ فوراً جیسے بہت سارے لوگ واٹس ایپ پر بہت سارے لوگوں کی یعنی تکرار ہوتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، یا پھر کچھ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو فوراً جواب دینے پر نا کہ کسی نے کچھ کہا یا کچھ لکھا آپ فوراً ادھر سے جواب دیتے ہیں اور پھر وہ بات سامنے والے کو بری لگ جاتی ہے، پھر آپ افسوس کرتے کہہ رہے میں نے کیوں لکھا تھا، پھر آپ ڈیلیٹ ایوری ون کرتے ہیں. بعض وقت وہ میسج پڑھ لیا جاتا ہے اس کے بعد ڈیلیٹ ایوری ون ہوتا ہے. تو اس لیے اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے صبر کو دیکھیں، اس کے حلم کو دیکھیں. سبحان اللہ کتنا عظیم حلم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. سبحان اللہ کیسے وہ حلم والا ہے کہ اپنے بندوں کی ایسی اذیت والی باتوں پر بھی وہ کیسے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ عذاب حریق دے گا ان کو، یعنی اسی وقت نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے عذاب، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ سدھر جائیں اور واپس پلٹ آئیں. تو یہ سیکھنے کو ہم کو ملتا ہے خاص طور سے. اور دوسری بات کہ سنکتبو ما قالو، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی ایسے کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو یعنی غضبناک کر دے. کیونکہ یہود کو کیوں مغضوب کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہوا کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اپنی نہ اپنی زبان سے نہ اپنے افعال سے، کیونکہ یہ بات ہمیں بتاتی کہ سنکتبو ما قالو، عنقریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا. تو نہ اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نکالیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، اور نہ اپنے اعمال اپنے افعال سے ثابت کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہو. کیونکہ ایسا نہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی فعل سے یا قول سے غضبناک نہ ہو جائے اور ہماری یہ باتیں لکھ نہ لی جائیں. لکھی تو جاتی ہے، ہر بات ہماری لکھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے مٹا دے اور جسے چاہے باقی رکھے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے اعمال نامے سے سب کچھ ڈیلیٹ کر دے. جو ہم اللہ تعالیٰ کی عفو صفت پڑھتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا اعمال نامے سے، اس طرح سے معاف کر دیا. اور کچھ چیزیں ایسی کہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو معاف نہ کرے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہماری لکھ لی جائے. لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر زبان سے بھی الفاظ نکالیں اور اپنے اعمال پر بھی نظر رکھیں کہ کوئی ایسا عمل تو سرزد نہیں ہو رہا ہے جو ناقابل معافی ہو. تو ایک طرح سے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور آج کے لحاظ سے جس دور میں ابھی ہم جی رہے ہیں اور اسپیشلی ہم جو ظلم دیکھ رہے ہیں آج غزہ میں، اس لحاظ سے آج کی آیتیں آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، یہ تو انبیاء کو قتل کرتے رہے. تو آج وہ جو معصوم بچوں کا قتل کر رہے ہیں یا سویلینز کو جو مار رہے ہیں، ان سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ ایسی ہی قوم ہے، یہ بہت ہی، ان کو تو ویسے ہی لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کرے جیسے ہٹلر، صلی اللہ تعالیٰ تمام جو بھی مسلمان ہیں جو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، تمام شہیدوں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، تمام خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے جو اس کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اب غیروں سے کیا شکایت، اپنے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو پھر ہم غیروں سے کیا شکایت کر سکتے ہیں؟ آج دنیا کی جو پولیٹکس ہے آپ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے اور جان رہے ہوں گے، یہ جانتے ہوں گے کہ جب اپنے ہی لوگ مسلمانوں پر اتنا ظلم کر سکتے ہیں، اسٹوڈینٹس کو مار سکتے ہیں، نوجوانوں کو اور بچوں کو مار سکتے ہیں، تو پھر غیروں سے کیا شکایت؟ بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر اس آزمائش سے محفوظ رکھے جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.